اچھی زندگی، باقی سب ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم والی زندگی ہے. فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً طیبہ، وہ طیبہ زندگی وہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر ڈھلی ہوئی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری زندگی کو محفوظ کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، موجود ہے، کوئی طریقہ زندگی آپ کا گم نہیں ہے، ہر طریقہ آپ کا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اندازہ لگاؤ. ایک گھوڑے کا نام تھا سجل، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا یعصوب، ایک کا نام تھا یعبوب، ایک کا نام تھا طراز، ایک کا نام تھا لزاز، ایک کا نام تھا لحیف، ایک کا نام تھا سکب، ایک کا نام تھا سبحہ. یہ عالی شان گھوڑے ہیں، آپ نے مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دی ہے، کوئی اچھی گاڑی رکھنا چاہے تو وہ بھی طریقہ موجود ہے. آپ اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں، درمیانے درجے کی سواری ہے. ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، آپ اونٹنیوں پہ سوار ہوئے ہیں. ایک کا نام تھا عصبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا. پھر آپ خچر پر بھی بیٹھے ہیں، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضا. پھر غریبوں کے لیے بھی سنت کا طریقہ جاری کر دیا، آپ گدھے پر بھی بیٹھے ہیں. ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. عفیر یعفور، یہ گدھے سے لے کر عالی شان گھوڑوں تک سوار ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے راستے بنا دی. یہ ایسا کامل دین ہے کہ بادشاہ بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود، غریب بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود. اور اللہ کو ایسی محبت ہے اپنے محبوب سے، جس چیز کو میرے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا، اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے تاریخ کا حصہ بنا کے، دین کا حصہ بنا کے محفوظ کر دیا. آپ کی بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کو آپ کے گھر پہنچایا جاتا تھا، 10 بکریاں تھیں، 9، ان میں ایک بکرا تھا، ان کو چرانے والی ام ایمن تھی. اب اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ یہ نہ ہو تو ہمارے دین پر تو کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کے محبوب سے جو چیز منسوب ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے. ان بکریوں کے نام تھے عجوہ، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیفاء، قمراء. یہ 9 بکریاں تھیں، 10واں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، وہ بکرا یمن. ان میں سے ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دے دیا ہے، جو اضافی چیزیں ہیں نا وہ بھی موجود ہیں، جو اصل مقصد ہے وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ کوئی عشق تو کرے، کوئی محبت تو کرے، چلے تو صحیح. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا پاکستان میں، تو وہاں میں نے بکریوں کا نام دیا. وہاں ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے گاؤں گیا تو وہاں جماعتوں کو نہیں آنے دیتے تھے نا، جماعتوں کا داخلہ بند تھا. وہ جو شیطان نے چکر چڑھیے تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. تو اس نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا، وہ سردار کا، مولوی صاحب ہمارے بکری، ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ تو کہنے لگا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کہنا ہی نہیں، تم مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی بکریوں کے نام کیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں، بکریاں کوئی نہیں. اس نے کہا تم نے آج تک مجھے یہ کہا کہ یہ تبلیغ والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں ابھی ان کے مولوی کی بات سن کے آ رہا ہوں، وہ تو نبی کی بکریوں کو مانتے ہیں. تم آج کے بعد تم نے کسی جماعت کو نہیں روکا. اس سارے علاقے میں جماعتوں کا راستہ کھل گیا. تو بھائیو، اس محبوب کے پیچھے پھرو جس کے پیچھے چل کے منزل ملنے والی ہے. کدھر بھاگ رہے ہو؟ موت آتے ہی ہر چیز چھوڑ کر، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت پر کوئی چیز رہ جائے گی؟ ایک ہی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک طریقہ، وہ ساتھ جائے گا، باقی سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ. بھائیو، ہم کٹی پتنگ نہیں ہے کہ جدھر ہوا ادھر چل پڑے. ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ایک ہی تو نبی جس کی کامل شریعت بغیر تبدیلی زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے، اس میں مسجد کی زندگی بے شک بنیاد ہے، اس کے بغیر دین چلتا نہیں، نماز روزہ حج زکات ہماری بنیاد ہیں، اس کے بغیر دین اٹھتا بھی نہیں، اس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، نماز روزہ حج زکات کلمہ یہ پانچ چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ساری امت کو آخری وصیت فرمائی الصلاۃ، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آپ تو ڈنڈی میں تھوڑے سے ہو، 1500-2000، پر آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر تھوڑی سی ہمت کریں کوئی مسلمان مرد عورت بچی بچہ بے نمازی نہ رہے، تو آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگ لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، دو نفل پڑھو جب ضرورت پڑے، اس سے بڑا کامل وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور سجدوں کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکا، جس نے بھی اللہ سے تعلق بنایا ہے تو زمین پہ سر رکھ کر اور اللہ کو پکار پکار کے تعلق بنایا ہے، نماز نکل جاتی ہے سارا دین ٹوٹ جاتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا، اللہ تعالیٰ نے قد کے ساتھ کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، نماز پڑھنے والے فلاح پا گئے، لیکن وہ نماز جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کا تعلق ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میری یاد والی نماز، اللہ اکبر کے بعد میں تمہیں یاد بھی آ رہا ہوں، ایسی نماز نہ پڑھ کے اللہ اکبر کے بعد بھی تجھے رب نہ یاد آئے اور سجدوں میں سر رکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد نہ آئے، ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اللہ کے نبی عبادت لائے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا، ایمان کیا ہے۔ لیکن اس دین کی جو تکمیل ہے، جا کر یہ مکمل ہوتا ہے بھائیوں، وہ اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں، اور چھت کے بغیر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مسجد کی خالی آپ بنیادیں بھر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں تو آپ خود نماز نہ پڑھتے، اور کوئی کیسے آتا ہے؟ آپ نے اس کی بنیادوں کو بھرا، پھر اس پر اتنی بڑی عمارت کو کھڑا کیا، پھر چھت کو ڈالا، اب اس قابل ہے کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میٹھا بول، حسن سلوک، یہ بہت بڑا دین ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام، اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اور دوسری حدیث ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، وہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہے نا بھائی؟ ایک اور بھی سن لو، یہ آخری درجہ ہے۔ آپ سے پوچھا گا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ صبر کرنا، سماحہ کے مطلب صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا نرم طبیعت ہونا، صبر کرنا سخاوت کرنا، یہ سارے سماحہ کے مطلب ہیں۔ تو صبر کرنا اور معاف کرنا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مل ایمان کا الصبر والسماحہ، بڑے بڑے مجاہدے انسان کر لیتا ہے، معاف کرنے پر نہیں آتا، جس سے دل دکھ جاتا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، دل گھٹ جاتا ہے۔ اور یہ معاف کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ مکے والے آپ کے معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے، بدر میں فرشتوں کو دیکھا کلمہ نہیں پڑا، شکست ہوئی، ایمان نہیں لائے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں لائے، خندق کی لڑائی میں فرشتے اترے، ایمان نہیں لائے. مکہ میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کر، وہ ایمان نہیں لائے. 20 برس کی لڑائی، اور آپ تلوار لے کر لشکر لے کر اندر آئے، پھر بھی کلمہ نہیں پڑا. اور جب آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب کے سب نے کلمہ پڑھ لی. یہ ایسی دولت ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے. اس وقت ہمارے پاس اخلاق کی نام کی شے ہی کوئی نہیں. نیک سے نیک آدمی کی ایک کمی پکڑ کر اس کی ساری نیکیوں پہ کاٹا پھیر دیں، ایک کمی پر ساری نیکیوں کو برباد کر دیں. اور ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، بہت زیادہ. چھپ کر کے میں سنتا رہا. جب وہ فارغ ہو گیا تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان جو ہے نا، یہ بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اپنی رعایا کے بارے میں یہ بھی اتنے نرم دل ہیں کہ جو بچہ 67 نمبر ضائع کر دے اور صرف 33 نمبر لے لے، اس کو پاس کر دیتا. کیا میں 33 والا پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے کہ اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ نرم ہے. پرفیکشن اس نے مانگی نہیں، تم کیوں مجھ سے پرفیکشن مانگ رہے؟ تم مجھے کہتے مولوی صاحب 100/100 نمبر لو، یہ تو اللہ بھی نہیں کہہ رہا 100/100 لو، وہ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، جو 51 نمبر لے کر آئے گا پاس کر دوں گا. اب تو کیوں بھائی میرے اوپر 100 نمبر کی تلوار لٹکاتا ہے؟ اللہ جو پرفیکشن ہونی چاہیے، مجھے یہ بتاؤ دنیا میں پرفیکشن ہو؟ چونکہ انسان خود پرفیکٹ نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرے گا وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا؟ تو بنانے والے کو خود پتا ہے کہ یہ کمزور ہے، تو اس نے کہا 100 نمبر نہیں مانگتا ہوں تم سے، سبحان اللہ 100 نہیں مانگتا ہوں، 51 ماں. فمن ثقلت موازینہ، اگر تیری نیکیاں تیرے گناہوں پر زیادہ ہو گئیں تجھے معاف کر دوں. یہ تو وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نیکی ہی نیکی لانا، گناہ ایک بھی نہ لانا. اور سنو، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو نا، سب نیک بن جاؤ، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، معافیاں مانگے، پھر اللہ نے معاف کرے. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. تو لوگ ہمارے پیچھے پر، تم تبلیغ والے ہو، تمہیں 100% ٹھیک ہونا چاہیے، پھر تمہیں تبلیغ کرنی چاہیے. ایسے بے وقوف بھائی، 100% تو صرف نبی نمبر لے سکتا ہے، ابو بکر بھی 100 نمبر نہیں لے سکتا، 99 نمبر لے لے گا، 100 نہیں لے سکتا، 100 صرف نبی لے سکتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کی خود اللہ حفاظت کر رہا ہوتا. پہلے خود ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اوروں کو تبلیغ کرنی چاہیے. تو میں نے کہا خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے بھائی؟ اگر میں یہ کہوں کہ اب میں ٹھیک ہوں تو مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں. اب میں اوروں کو تبلیغ کروں جو کہ میں ٹھیک ہوں، یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ تو سب سے بڑی گمراہی ہے. جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں جناب، پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کریں گے. آپ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو. تو پھر بھائی کوئی پیمانہ تو بتاؤ، وہ کیا پیمانہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے، اب تم ٹھیک ہو، اب تم تبلیغ کرو. جب میرے اندر یہ بات آئے گی کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، میں اب دعوت دوں گا، تو میں خود اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاؤں، میں بڑا شیطان بن جاؤں. نیکی کا تکبر تو پیسے کے تکبر سے بھی بڑا. آدمی گناہ کر کے اتنا نہیں برباد ہوتا جتنا نیکی کے تکبر میں برباد ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی، تو نور نبوت دیکھ انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اپنے وہ اترایا ٹھکانے سے اور ساتھ ہو کے چل پڑا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ساتھ تھے، حواری، اس قال الحواریون، جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے، سمجھو کتنے مقام والے لوگ تھے. قرآن، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ لوگ تھے. تو جب پیچھے آئے نا، وہ آگے لوگ پیچھے، یہ ایک آدمی کے ساتھ یوں ہوا، تو اس آدمی نے یوں دیکھا، یہ حواری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، تو دیکھنا کہ اوہ یہ وہ ڈاکو ہے. ڈاکو نے کہا جیسے کوئی غریب آدمی کو مالدار دیکھ کے تکبر کرتا ہے، ایسے گناہگار کو دیکھ کے نیکی والا بھی یوں کرتا ہے، بڑے بڑے موڈ میں آتا ہے. یہ جواد وسیم ہمارا بڑا معروف اداکار ہے، وہ 4 مہینے بھی لگا چکا ہے، 7 مہینے بھی لگا چکا ہے، چلہ بھی دیتا ہے، وہ تھیٹر میں بہت کام کر رہا ہے، بہت کام کر رہا ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تبدیلیاں لا رہا ہے وہاں. خیر وہ کہنے لگا پتہ ہے ہم کیوں قریب ہوئے؟ اور مجھے یاد بھی نہیں کہا نہیں کہا میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے میرے جی میں تھا کہ ہم گناہگار لوگ ہیں اور وہ اسٹیج کنجر خانہ ہے، تو ہم جب مولوی صاحب کو ملیں گے تو ہمیں دیکھتے منہ پھیر لے اور ہم سے باتیں نہیں کرے گا. اور مجھے کچھ یاد نہیں میں نے کیا کیا تھا. کہ جب میں تم سے ملنے آیا تو تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ چھوڑا نہیں، اور تم مجھے ساتھ لے کر کمرے میں جا کے بٹھا دیا اور مجھے تم نے چائے پلائی. کہ بس اس کے بعد میرا دل ایسا موم ہوا، میں نے کہا بس اب یہ کام کرنا ہے. اب اس کی 2 بیٹیاں حافظ ہو چکی. کہاں اداکار، کہاں بچے حافظ قرآن. ان کے 3 دن کی جماعت نکل دی باقاعدہ، اور اسٹیج پر خالد عباس ڈار، یہ میرا اسکول فیلو ہے سنٹ ماڈل اسکول کا، یہ بھی پڑھا میں بھی پڑھا. تو یہ ایک دن کہنے لگا کہ ایک دور یہ تھا کہ اسٹیج سے اتر کر اداکار جو تھے وہ شراب اور لڑکی تلاش کرتے تھے، اب یہ حال ہے کہ لوٹے اور مسلح کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عشاء لیٹ ہو رہی ہے، عشاء لیٹ ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا ہوں، یہ ہوں جو اس نے کیا نا تکبر سے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک میرا گناہگار بندہ ہے، ایک تیرا ساتھی ہے، ان دونوں سے کہو آج کے بعد نئے سرے سے عمل شروع کرو. ڈاکو کے میں نے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں، اسے کہو تو نئے سرے سے شروع کر، جو تیرا ساتھی اس کے میں نے ساری نیکیاں پچھلی برباد کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں، مردود کر دی ہیں، اسے کہو اب وہ بھی نئے سرے سے کام شروع کر. حسن اخلاق یہ اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے، سب سے عالی شان عمل ہے، اس کے بغیر دین ہے ہی کوئی نہیں. ہر چیز مردود ہو جائے گی اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے. تو یہ ترتیب زندگی میں اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور سمجھائی کہ بہترین مسلمان جو معاف کرنے والا ہو، بہترین ایمان معاف کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو. پھر اس نے پوچھا ایو الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاتا. ساری نیکیوں کو ہم آگ لگا دیتے ہیں تکبر سے، غیبت سے، غیبت سے. ہم ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں. جب آدمی ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پہلی دولت یہ ملتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بگڑا ہوا انسان. ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ آئے تھے جنید بغدادی کے پاس، بڑا خوبصورت کہانی ہے پر میں صرف اس کا آخری خلاصہ سنا دیتا. کہنے لگے جو اللہ نے تجھے دولت دیا یا مفت دے دے یا پیسے لے لے. کہنے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو گے، خریدنا چاہتے تو تیرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، خریدو گے کیسے؟ کہا پھر کیا کروں؟ اس پر پوری کہانی ہے. پھر وہ کیا کروں انہوں نے کیا 5 برس کے بعد. کہنے لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا بدترین انسان میں ہوں، مجھ سے برا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کہا ابو بکر جو سودا اس دن مانگ رہے تھے نا آج اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. تو یہ عجیب فلسفہ ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. بھائی ٹھیک ہونے کا یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ ہاں جی اب تمہارا بخار اتر گیا، میں نے تھرمامیٹر دیکھ لیا اب ٹھیک ہے جاؤ تم. یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ بھائی اتر گیا نظر آ گیا. تو نفس بلا ہے، پتہ نہیں کب اٹھ جائے سانپ کی طرح. تو سب سے بہترین اسلام وہ ہے جس کے اخلاق مکمل ہو جائے، جس کا بول میٹھا ہو، جو غیبت چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو اوروں کو گالی دینا چھوڑ دے، جو اوروں کی برائی چھوڑ دے. جس کی نظر پاک ہو جائے, جس کا بول میں تو آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. کیونکہ عرب کے ہاں دستور نہیں تھا عورتوں سے حسن سلوک کا, تو آپ نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کو. شادی کی اجازت دی لیکن اتنی بڑی شرط لگا, اگر عدل نہیں کرے گا تو ساری نیکیاں اللہ اس کی مردود کر دے گا اور آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا, فالج ہوگا اس کا پورے آدھے حصہ. قیامت کا فالج کون دور کرے؟ یہ دنیا کا فالج تو ہے نہیں کہ بٹی کا لگا اور ٹھیک ہو جائے. دو کی اجازت دی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ, چار کرو اس شرط کے ساتھ, فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اس سے زیادہ کون عورتوں کے حقوق بیان کرے؟ کہ آپ نے فرمایا جو عورتوں پر کے ساتھ ناانصافی کر کے آئے گا تو اس کا پورا آدھا حصہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو فالج زدہ ہوگا, وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ تو آپ خود اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گونتے تھے, گھر میں جھاڑو دیتے تھے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, اپنا جوتا خود ٹھیک کر لیتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے, روٹی کے نوالے کھلاتے تھے. یہ زندگی بتائی گئی ہے. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی, کیا کروں؟ میں نے کہا بھی جب گھر جانا تو وہ اس کو کھانے پر بیٹھو نا, ایک نوالہ اس کے منہ میں ڈال دینا, تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. تو وہ چلا گیا تو اس کا فون آیا, میں نے کہا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی, لڑائی کرتے شرم نہیں آتی. میں کہا تم اس پر عمل کرو, یہ میرے نبی کی سنت ہے, میرا نہیں ہے, نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں, کرو. تو جب اس نے کھانے پر اس کو دو چار لقمے کھلایا نا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگے تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم خود تو نہیں کر سکتے. کہا مولی تیرے جمیل نے کہا. کہا اس نے مجھے اتنی دعائیں دی, اللہ اس کو آباد رکھے, اس نے میرا گھر آباد کر دی. اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو گئی. اگر وہ ماں کا روپ ہے تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تیری جنت ہے تیری جہنم ہے. وہ ماں کا روپ ہے تو کتنی طاقتور ہے, کتنی قیمتی ہے. ایک صحابی نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر, کمر پہ بٹھا کے سارا حج کروایا پیدل. سن رہے ہو؟ پیدل. اب تو سڑکیں ہیں, پہاڑ ہی پہاڑ تھے. آ کر کہنے کا یا رسول اللہ میں نے ماں کو حج کرا دیا, حق ادا ہو گیا, ماں کا حق ادا ہو گیا. تو آپ نے کہا ایک گھونٹ دودھ کبھی حق ادا نہیں ہوا. بچہ کتنا دودھ پیتا ہے؟ دو سال. دو سال مدت شریعت ہے, کم از کم دو سال ہے, زیادہ سے زیادہ دو سال ہے. دو سال میں اس نے کتنا دودھ پیا؟ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ہو ہی نہیں سکتا, ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گھر سے نکلتے تو پہلے ماں کی زیارت کرتے. حدیث میں آتا ہے جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کرے تو شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے. تو صبح صبح گھر سے نکلتے نا تو پہلے ماں کے پاس جاتے, اما السلام علیکی رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرہ, اما اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا, میری پرورش کی. وہ کہتی وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا, او میرا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑے ہو کر میرا حق ادا کیا, میری خدمت کی, میرا خیال رکھا, اللہ تجھ پر راضی ہو. یہ ماں بیٹے کی گفتگو ہوتی تھی جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے تو ماں سے یوں کہہ کر نکلتے تھے. میرے پڑوسی ایک ذمہ دار ہے, بہت بڑا نوجوان, ابھی ابھی تبلیغ میں لگا ہے. مجھ سے کہنے لگا جب میں میرے اوپر جب بھی کوئی اوکھا وقت ہے, مشکل وقت ہے تو میں جا کے پہلے اپنے ماں باپ کو دباتا ہوں. وہ سوئے تھے, ان کو دونوں کو ماں باپ کو دباتا ہوں, پھر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر دونوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیتا ہوں, پھر دونوں کے پاؤں چومتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ کہنے لگا آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی. یہ بات اللہ کا نبی بتا رہا ہے, یہ طریقہ زندگی اللہ کا نبی بتا رہا ہے. وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دیں, تین بیٹیاں دیں, اس نے ان کی شادی کی, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں. ایک عورت نے کہا جس کی دو بیٹیاں ہوں, تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہے جیسے میرے قریب اس طرح ہوگا. ایک عورت نے کہا جس کی ایک بیٹی ہو وہ, تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہو میرے ساتھ ایسے ہوگا. دس بیٹوں کی شادی کرے کوئی فضیلت کی بات نہیں بتائی گئی, ایک بیٹی کی شادی کر دے اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ ایسے ہو جائے. پھر اولاد کا بتا اکرمو اولادکم سبحان, میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے. ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے کہا اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو, ان کو محبت سے تعلیم دو, سختی سے مت دو. آپ کا تو علاقہ ویسے ہی ایسا ہے, ان کو محبت سے تعلیم دو. تو بھائیو اچھے اخلاق کے بغیر اسلام کا وجود کوئی نہیں. پھر کسی کو بہنیں دے دیں, بیٹیاں کوئی نہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو دو بہنیں دیں, اس نے بہنوں کو کی پرورش کی, تربیت کی, شادی کی, حق ادا کیا, اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا, تو اس پہ جنت واجب ہو. ہمارے پنجاب میں نا پاکستان میں بیٹیوں کو بہنوں کو بھائی حصہ نہیں دیتے وراثت میں, باپ مر جانا تو بہنوں کو کچھ نہیں, سارا خود لے لیتے ہیں. اور ہمیں میرا زمیندار گھرانا ہے, تو جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ وراثتی, زمین تو منتقل ہوتی ہے لیکن وہ زبردستی بیان دلوا کر زمین اپنے نام لگوا لیتے ہیں. ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے جو یہ ظلم کرتے ہیں. تو بھائیو اسلام کا حسن اچھے اخلاق کے ساتھ, اس کے ساتھ جب تبلیغ کا کام ہوگا تو پھر باتیں تھوڑی کرنی پڑیں گی اور کام زیادہ ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا, ایک رات قضا نہیں کی, ساری زندگی روزے رکھے ایک دن قضا نہیں کیا سوائے عید کے, ایسا کوئی کر نہیں سکتا, ناممکن ہے. ممکن ہے پہلے زمانے میں کوئی کر لیتا ہو جب طاقت زیادہ تھی. اتنے بڑے عمل کو لے کر آنے والا قیامت کے دن کیا کچھ لے گا, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے چلا جائے. رات کو سویا ہوا ہے, ایک صحابی آئے, آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک جنتی آدمی مسجد میں آ رہا ہے, تو کیا دیکھا لوگوں نے, ایک انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا, پانی ٹپک رہا ہے, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور مسجد میں داخل ہے. اگلے دن گزرا تو آپ نے کہا ایک جنت والا آدمی آ رہا ہے, وہی آدمی کل والا اسی طرح وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. تیسرا دن آیا, آپ نے کہا ایک جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی پھر آگے. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں دیکھوں, میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے, تو میں اس کے گھر چلا گیا. میں کہا چاچا ابا سے نا, ابا میرے اوپر ناراض ہو گئے, تو میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, تو میں دو تین دن نا آپ کے پاس گزار سکتا ہوں. کہا ہاں بیٹا ضرور گزارو. کہنے لگے اب یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا, یہ بڑے عبادت گزار تھے, بڑے عبادت گزار, دو دن میں قرآن ختم کرتے تھے, دو دن میں قرآن ختم کرتے تھے, اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے زبردستی کر کے ایک دن چھڑوایا ایک دن رکھوایا, اور قرآن کا بھی زبردستی حکم دیا کہ دو دن میں مت ختم کرو, ایک ہفتے میں ختم کرو. اتنے عبادت گزار. وہ کہنے لگے میں ایک رات دو رات تین رات, میں نے دیکھا تین رات میں ایک دفعہ بھی تہجد نے اس نے پڑھی. اس کا میرے دل میں تو آگے ہیں یہ کیا چکر, یہ بھی کوئی بندہ ہے, تہجد نہیں پڑتا یہ تو. پر رات کو آنکھ جب اس کی کھل جاتی تو کروٹ بدلتے ہوئے کہتا سبحان اللہ, پھر ادھر کروٹ بدلی کہتا اللہ اکبر. کہا میرے دل میں اتنی اس کی کمی آئی, میں نے کہا یہ تو کچھ اس سے زیادہ تو میں ہوں. کئی لوگ ملتے ہیں نا جی ہم بڑے اچھے ہیں جی, ہمیں تبلیغ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم بڑے اچھے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو جب چوتھا تیسرا دن گزر گیا تو کہنے لگے, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میرا کوئی لڑائی نہیں تھی کسی سے, میں تو اللہ کے نبی سے سنتا رہا جنتی جنتی جنتی, میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو, تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو. ان کا بیٹا یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو. کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے جب میں چلنے لگا تو مجھے واپس ہوا, کہا ادھر آؤ. کہا ایک بات بتاؤں جو اندر کی ہے. کہا کیا؟ کہا میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں, میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے شیشے کی طرح، کہا ہوا کہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دل صاف رکھو، دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ جب خوبیاں دیکھو اور غیبت چھوڑ دو۔ جب غیبت ہوتی ہے تو پھر دل نفرت سے بھر جاتا ہے، اور پھر نیکیاں نظر نہیں آتی، اس کی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا، پھر اس کو ہمارے ذمے لگا کر گیا کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ان کے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ میں 24 سال پہلے بھی آیا تھا ڈنڈی، ادھر ایک ادھر ایک عمارت تھی، مسجد تو نہیں تھی ویسے، غالباً مصلی سا تھا، ہاں اب پتہ نہیں جہاں بھی تھا، یہ گلاسکو آئی تھی ہماری جماعت، تو وہاں سے ڈنڈی آئے تھے۔ تو آج 24 سال کے بعد دوبارہ آنا ہوا ہے، بڑی خوشی ہو رہی، اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنی، اتنا بڑا مجمع، اس وقت 15-20 آدمی تھے جو اس وقت، دو دن ایک دن ٹھہرے تھے غالباً ہم، تو 15-20 آدمی تھے۔ آج تو اللہ کا فضل ہے ساری مسجد آپ کی بھر گئی الحمدللہ، اور نوجوان بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، جتنی آبادی اس کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، غالباً بالغ جتنے بھی ان کی اکثریت تو آ چکی ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ تو بھائی، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھائیو، ہم اللہ کے محبوب کے امت ہی ہیں، تو آپ کی اس پاک زندگی کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے گھر میں زندہ کرنا، عبادت، میٹھا بول، حسن اخلاق، سخاوت، درگزر، معاف کرنا، یہ ان کے ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ تو حارثہ بن نعمان ہے، دیکھو نا، یہ آپ ماشاءاللہ چھوٹا سا حال ہے، اس میں بات پہنچانے کے لیے یہ مائک کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو جنت کہاں ہے اور حارثہ کہاں بیٹھے؟ مدینے میں، آواز جاری جنت میں۔ تو آپ نے کہا حارثہ مدینے میں ہے، یہاں کیسے آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، ان کی دعاؤں نے اس کو یہ رتبہ دیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سنتے ہیں۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے کہ ماں کے لیے سالن خود پکاتے، روٹی خود پکاتے، پھر بیٹھ کے خود کھلاتے، پھر کپڑے خود دھوتے، پھر ان کو تیل خود لگاتے، اور ان کی کنگھی بھی کرتے، ان کی جوئیں بھی نکالتے تھے، ایسی ماں کی خدمت کی۔ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہ تھا، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان۔ اس خوبصورت پیغام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، یہ پاک زندگی ہے جو نکل چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے۔ بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے، تھوڑی سی بات پر ایسی نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ سلام کرنے کے بھی دیکھنا بھی نہیں چاہتے ایک دوسرے کو۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ، جب اللہ کی بات آپ دنیا میں پھیلاؤ گے، سارا عالم آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ پھر یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کی بڑی قیمت لگے گی، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں پہنچا دے گا جسے اللہ نے جس دن سے بنایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی بناتا جا رہا ہے، میک اپ ہی کرتا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں، جنت الفردوس جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جس دن بنائی تھی، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، روزانہ۔ بنانے والا تو ساری کائنات کا اللہ ہے، لیکن جنت الفردوس اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تو وہ کیا بنا ہوگا؟ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اب اس کو خوبصورت کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے، آپ اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، لیکن 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا، اگر آپ اس پہ زیادہ اب کام کرو گے تو وہ بدصورت ہو جائے گا۔ جو ایک حد ہوتی ہے نا میک اپ کی ایک حد ہوتی ہے, اس سے زیادہ کریں گے تو بس صورت ہوگا. تب ایک لڑکی کے منہ پورے پاؤڈر کا ڈبا ہی پھینک دو تو وہ کیا بن جائے گا, پوری لپسٹک کی پوری وہ ساری اس کی ٹوٹی اس کے اوپر لگا دو. ایک حد تک اچھا لگتا ہے, اس سے آگے وہ اس میں برداشت نہیں. لباس ایک حد تک ہے, اس سے آگے اس میں برداشت نہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے جنت الفردوس کو جس دن بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیا بنایا ہوگا, اس کی لڑکی, اس کا لباس, اس کا گھر, اس کی نہریں, اس کے پودے, اس کے دریا, اس کے باغ, اس کے پودے, اس کے پرندے, اس کے جانور, اس کی کشتیاں, اس کی نہریں, اس کا ہر کچھ. پھر جس دن بنایا اس کا میٹیریل سونا چاندی زمرد یاقوت اور موتی ہے. پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج شام تک ہر روز 5 دفعہ پہلے سے زیادہ مزید اس کا میک اپ ہوتا ہے, ہر چیز کو پہلے سے زیادہ اوپر کیا جاتا ہے ہر چیز, اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. مثلا ایک جنت کی لڑکی لے لو, ایک لڑکی جس دن اللہ نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا. جنت کی عام لڑکی ایسی ہے, عام لڑکی, کہ وہ انسانوں کو ایک نظر دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. آخری درجے کا آدمی جنت سے جب نکلے گا نا, جنت میں, دوزخ میں عذاب سہتا سہتا سہتا, جب وہ نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اس کے سامنے کرے گا تو اس کو دیکھ کر اس کی جو نظریں پھٹیں گی تو 40 سال تک اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا, اس کی نظر ادھر نہیں جائے گی ادھر نہیں جائے گی. 40 برس صرف دیکھنے کی لذت میں گم رہے گا. آخر وہ لڑکی کہے گی اما لک فینا من رغبت, آپ مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے, بیٹھے دیکھتے جا رہے ہو. وہ بھی سچا ہے, کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, کہاں جنت کی حور دیکھی, وہ بھی سچا ہے بےچارا, وہ دیکھ کے پاگل ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے گھٹیا درجے کی جنت. تو وہ اعلی جس سے اللہ نے بنایا پھر اس کو سجایا پھر روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کے حسن کو روز بڑھا رہا ہے روز بڑھا رہا ہے روز بڑھا رہا ہے, کیا چیز ہوتی. ایمان والی عورت, نیک عورت اس جنت کی حور سے جو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی اور قیامت تک ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی, وہ اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان پر عزت بخشے گا. تو وہ فردوس سے اعلی, دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے چاندی کی ہوتی اور جنت ہوتی مٹی کی تو بھی عقل والے کو چاہیے تھا جنت کا شوق رکھے, چونکہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو ڈنڈی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا سو یہ رہنے کی جگہ نہیں, چھوڑ کے چلے جانا ہے چھوڑ جانا ہے, اور جنت ہمیشہ کا ٹھکانا ہے. تو اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا, اس کو سونے چاندی سے بنایا, مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. نیچے والے جنتی خود اٹھا کے شراب پیئیں گے, یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. درمیان والے جنتیوں کو غلام پلائیں گے, فرشتے پلائیں گے, یسقون فیہا کاس کان مزاجہا سنجبیلا. جنت الفردوس والوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اللہ ان کا ساقی بنے گا. کیا کمال ہے کیا کمال ہے کہ اللہ ہی ساقی بن جائے. ہائے ہائے, آپ نے کہا اللہ ساری جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا, واہ کیا کمال. تو جو اللہ کو راضی کر گئے بھائی اور اللہ کے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر گئے, ایسے ان کے سمر گئے دنیا اور آخرت سمر. آپ نے کہا عمر عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے, کہا گیا قریشی کا ہے, میں سمجھا میرا ہے. لیکن جب میں اندر جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر کا ہے یہ. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے, میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہے, خوش ہو. آپ نے کہا خوش ہو. تو حضرت علی رونے لگے, کہنے لگے میں بالکل خوش ہو گیا. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر تمہیں بھی خوشخبری ہو, جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جو ساتھ ساتھ رہے گا, میرے دو ہیں ایک طلحہ اور ایک زبیر. تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ پہلے پہلے جنت میں جائیں. تو اصل ٹھکانہ وہ جو اللہ نے موت کے بعد رکھا ہے, جہاں جانے والا پھر مرے گا نہیں, جانے والا مرے گا نہیں, ہمیشہ کی زندگی گزارے گا. بھائی اس کی نیت کرو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے محنت کرو, جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا, اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشے گا, اس کی زندگیوں میں خوشیاں لائے گا. جو 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 غافل چلا جائے گا وہ یہاں بھی خسارے میں ہے اور آگے بھی ناکام ہے. تو بھائیو پچھلی پر تو کرو توبہ اور اگلی کے لیے کرو نیتیں اور ارادے. تو سارے بھائی کرتے ہو نا انشاءاللہ, ایک نیت تو سارے کرو کہ بھائی آج یا اللہ تیرے دربار میں توبہ کر کے اٹھنا ہے, جتنے آج تک غفلت گناہ کیے یا اللہ معاف کر دے. تو ایک زبان سے سارے بھائی کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. یہ توبہ ایسا عمل ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں, سمندر کی لہروں کے برابر ہوں, اور زمین آسمان کے. اوہو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, جب آدمی عرفات میں پہنچتا ہے عرفات میں تو اللہ کہتا میرے بندو آج اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں, جتنے بارش کے قطرے ہیں, جتنے درختوں کے پتے ہیں, اور جب سے وقت کی گھڑی چل رہی ہے, وقت جس دن سے بنا اس دن سے لے کر آج تک جتنے گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ جتنے ہیں, اتنے بھی گناہ لے کر آؤ تو آج کہو گے نا یا اللہ معاف تو میں سارے معاف کر دوں. تب ہمارے اتنے تو ہیں نہیں کہ بارش کے قطروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر, 200, 400, 1000 لاکھ دو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن توبہ ہونی چاہیے. ادھر آدمی کہتا نا یا اللہ میری توبہ, جاؤ سب معاف کر دو. ہاں اتنی وضاحت ضرور ہے کہ اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی قضا باقی رہتی ہے, گناہ معاف ہوتا ہے. کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا باقی ہے, گناہ معاف ہو جاتا. اور اگر وہ حق واپس کرنے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا اور نہیں ادا ہو سکا, نہیں ادا ہو سکا نیت تھی, تو ایک مزدار بات سنو, ایک حدیث یاد آئے, تو وہ آ جائے گا قیامت والے دن, حقدار آئے گا, یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا, مجھے ڈنڈی میں کھا گیا تھا, مجھے دے. اللہ کو پتا ہے یہ تائب ہو گیا تھا کر نہ سکا, تو اللہ اس کا وکیل بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دوں, کا حق کائس کے پاس تو ہے کچھ نہیں, کہ اس کی نیکیاں لے کے دے مجھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے نہیں اس کے پاس, تو وہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے. ایسے ہی ہوگا, حقوق کا معاملہ ایسا ہی, نیکیاں دینی پڑیں گی, جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حق باقی ہوں گے تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں, وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چھوڑ اوپر دیکھ, جب وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی جھلک دکھائے. وہ حور جو اس کو دیکھ کے مسکرائے گی نا, کلیجہ میں اس کا پانی ہو جائے گا, یہ کیا یا اللہ یہ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا جو قیمت دے دے, جو قیمت دے دے. وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت. میرے بابا میں معاف کی تمہیں دعا ہی دے دے بس میں. تو اللہ وکیل صفائی بن جائے گا ان کے. تو اس لیے بھائی جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا, جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا, کبھی توبہ کے بغیر نہ رہنا, اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو, غیبت کو, گالی کو نکال دو, یہ ورقہ ہی پھاڑ دو, کسی کو گالی نہ دو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو. یہ ایسے گناہ ہیں جو ساری نیکیوں کو کھوکھلا کیا کرتے ہیں, برباد کر دیتے. تو اب بولو بھائی ساری دنیا میں جانا ہے, کون بھائی تیار؟ بھائی یہ ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے کون اللہ کی راہ میں نکلے گا انشاءاللہ؟ ذرا دکھاؤ تو, ذرا دکھاؤ تو صحیح کھڑے ہو گئے. فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا بھائی؟ ماشاءاللہ, اچھا سارے تیار ہو, فرشتے کا نام سنتے ہی تیار ہو. چلو بیٹھ جاؤ بھائی. ماشاءاللہ بھائی, میں یہ کھڑا ہونا بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے. جو بھائی تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جاؤ کہ اس چھوٹا سا علاقہ ہے, مختصر سی آبادی ہے, سب کو نمازی ضرور بنا ہے. کوئی مسلمان چھوٹا بڑا مرد اور بے نمازی نہ رہے, اس کی فضا بنانی. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنے پچھلی پر توبہ کریں اور سارا اپنا حساب جوڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو زندہ کریں. جن پر فرض نہیں وہ بھی کچھ اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں. کہ اس سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پہ خرچ کرنا بہت پسند ہے. تو فرض نہ ہو زکوٰۃ پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا کریں, اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ایک تو مصیبتیں ٹالے گا, دوسرا رزق بڑھائے گا, تیسرا جہنم کی آگ حرام ہو جائے. آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے, تو آپ نے کہا الصدقۃ الخفیۃ, چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پر نشان تھے بوریاں اٹھانے کی. تو وہ تو بڑے اللہ نے عزت دی تھی دین کی بھی دنیا کی بھی, تو بڑے حیران ہوئے لوگ, وہ بوریاں اٹھانے کے نشان کیسے ہیں. پھر جستجو کے بعد پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا, ان کو رات کو جا کے نہ پہنچا آتے تھے, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا کیا. موت تک انہیں نہیں پتا چلا کہ ہمارے گھر کا خرچہ کون چلاتا. بوریاں بھر بھر کے رات کو اپنی کمر پہ اٹھاتے تھے, کسی نوکر کو بھی نہیں کہتے تھے, تو سارے گھروں میں تقسیم کرتے تھے کرتے تھے, تو اس سے کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. شروع شروع پر حضرت